कि सब कुछ अपने बेटे के ऊपर कुर्बान करता है, ये चंद रोटिया का आइसक्रीम उसको क्यों नहीं खिलाते हैं? तो आप बोलेंगे ये मना है, आइसक्रीम तो मना किया जा रहा है, लेकिन आइसक्रीम से भी ज्यादा कीमत उसकी सेहत हम उसे अदा कर रहे हैं। तो उस तरीके से देखते हैं कि खुदा ने कोई चीज मुझे नहीं दी है तो खुदा के मना को अता समझता है। और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जमाल का इजहार हो जाए, उसकी अता हो जाए, जमाल सामने आ जाए तो शुक्र गुजार।
तुझे
जमीन पे ना शेर
خالق السماوات والارضين باعث الانبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين سيما بقية الله في الارضين ولعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين من اول ظلمهم الى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الحكيم بكتابه العظيم وهو اصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد صلوا على محمد وعلى اله
وصحبه وسلم
توحید اور عرفان کے بہت ہی ابتدائی باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اور ہماری مثال اسی شہد کی مکھی کی طرح ہے اس پرندے کی طرح ہے جو آتش نمرود کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا وہ پرندہ اور جبکہ اسے یقین تھا کہ یہ چند قطرے آگ لے جانے سے یہ آگ بجھنے والی نہیں ہے لیکن وہ صرف اپنی محبت کے اظہار کے لیے یہ کام انجام دے رہا تھا تو ہمارا بھی اس موضوع کو چھیڑنا اسی طرح کا ہے یا بالکل اسی طریقے سے ہیں جیسا کہ یوسف علیہ السلام جب مصر کے بازار کے اندر بک رہا تھا پھر خاتون کا ذکر ملتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا اور اپنے گھر کے چند برتن لے کے یوسف کو خریدنے کے لیے پہنچ گئی اور اس کے سب کے اندر وہ بیٹھ جاتی ہے اور کوئی اس سے پوچھتا ہے کیا تجھے پتا ہے کہ یہ چند برتن کے عوض یوسف تجھے مل جائے گا تو وہ جواب میں کہتی ہے مجھے یقین ہے یوسف مجھے نہیں ملے گا فقط اس لیے میں یہ برتن لے کے اس سب کے اندر کھڑی ہو گئی ہوں تاکہ یوسف کے خریدار افراد میں میرا نام شامل ہو سکے تو یہ ہمارا بھی موضوع اسی قسم کا ہے وہ تو پہلے ہی عرض کر چکا تھا کہ وہ موضوع ہمارے بس سے باہر ہے ہماری فکر سے باہر ہے وہ ہماری سوچ سے بھی بلند ہے اور مثال دے کے سمجھا دیا تھا شاید مثال دی تھی اس مچھلی کی کہ مچھلی پانی کے سوا اس نے دیکھا ہی نہیں ایک دفعہ اسے پتا چلا کہ کائنات کے اندر ایک نعمت ہے جس کا نام پانی ہے وہ بہت عظیم نعمت ہے انسان کی زندگی کا دار و مدار طرح کی زندگی کا دار و مدار ہے تو پانی مچھلی کو پانی سے ملنے کا شوق پیدا ہوتا ہے وہ خدا سے دعا کرتی ہے پروردگار وہ پانی مجھے کیوں نہیں دکھاتا تو پانی تو اس کو پتا ہی نہیں تھا اس لیے کہ وہ پانی کے اندر پیدا ہوئی پانی کے اندر پرورش پا گئی کہ اس نے خشکی کو دیکھا ہی نہیں تو پھر پانی کی حقیقت اس سے چاہل رہی لیکن جیسا ہی حادثاتی زمانے نے اس کو پانی سے نکال کے خشکی سے آگاہ کر دیا تب پتہ چلا پانی وہی تھا جس سے اس کو نکال کے پھینک دیا گیا تو ہم بھی تو مچھلی اور پانی میں وہ نسبت کہاں جو ہم اور خالق کے درمیان میں ہے ہمارے تو ہر اعضا اور جسم کا ہر جز خدا کے محتاج ہے تو لہٰذا وہ مچھلی جو ہے اس کا صرف حیات کا دار مدار پانی سے ہے اس کے علاوہ کوئی اور پانی سے اس کا تعلق نہیں ہے جبکہ ہم یہ سب مچھلی پانی کے درمیان میں ہے اس سے زیادہ ہم خلق الہی میں مستغرق ہے لہذا مظروف ضرب کی حقیقت نہیں سمجھ سکتا ہے صلوات پر محمد والا لیکن خالق مخلوق خالق کی حقیقت سے جاہل بھی نہیں رہ سکتا مرزوق یعنی رزق پانے والا اپنے رازق کو فراموش بھی نہیں کر سکتا نعمت حاصل کرنے والے اپنے محسن سے جاہل بھی نہیں رہ سکتا اس لیے کہ انسان کے اوپر عقل کی حاکمیت ہے جب عقل کی حاکمیت ہے تو جب تحفہ مل رہا ہے تو عقل اسے ملامت کرتی ہے پوچھو تو صحیح یہ تحفہ کون بھیج رہا ہے یہ نعمتیں کون ارسال کر رہا ہے تو انسان مجبور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی طرف جائیں تو کل عرض ہوا تو پھر اس کے لیے درسگاہ کون سی ہے کل
کی حضرت کے اندر آیا تھا کہ عرفان حاصل کرنے کی جو یونیورسٹی ہے, درسگاہ ہے, جو کالج ہے, اس کا نام مسجد ہے. اس عرفان نصاب کی جو کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے, اور اس نصاب کو پڑھانے والے معلم الہی استاد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے محفوظ فرماتا ہے. تو خلاصہ کیا ہوا کہ خدا کا عرفان کہاں سے ملتا ہے؟ مسجد سے, مساجد سے, امام بارگاہ سے, یعنی مجالس امام حسین علیہ السلام سے. یہاں سے خدا ملتا ہے, خدا کی رضا ملتی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں دوسرے مقامات کے اوپر شیطان ملتا ہے, شیطان کے لشکر کا حصہ بنتا ہے. لیکن دیکھو کریم کا دسترخوان کتنا وسیع ہے. خدا ملتا ہے مسجد میں, خدا ملتا ہے امام بارگاہ اور مجالس سے, لیکن کون سی ایسی مجلس ہے جہاں جانے کے لیے آپ کو ٹکٹ لینا پڑے؟ کون سی ایسی مسجد ہے جہاں جانے کے لیے آپ کو کچھ دینا پڑے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اتنا وسیع رکھ دیا ہے کہ جبکہ ورضوان من اللہ اکبر, خدا کی چھوٹی سی رضا بھی بہت اکبر ہے, لیکن بہت انسان کے دسترس میں رکھ دیا ہے. لیکن بتاتے جس سے شیطان کی رضا ملتی ہے وہ کون سا ہے جو سستا ہو یا آرام سے ملتی ہو؟ شیطان کیبل کے ذریعے انسان اپنے لشکر کو, انسان کو اپنے لشکر میں شامل کرتا ہے. بتا دے کہ کیبل مفت ملتا ہے؟ ڈش کے ذریعے شیطان اپنے لشکر کو شامل کرنا چاہتا ہے, کیا ڈش مفت میں آتا ہے؟ سینما ہو دوسرے مقامات کے اوپر شیطان کی رضا ملتی ہے, کیا وہاں مفت ہے؟ انسان کوشش کر کے جہنم کو خریدتا ہے جبکہ جنت تو اللہ نے عام ہی رکھ دی. جہنم کے لیے کوشش کرتا ہے, جنت کے لیے اس سے کم کوشش پر اپنا نہ کرنے, گناہ نہ کرنے, خرچ نہ کرنے, حرام کاموں میں خرچ نہ کرنے, کہتا اللہ نے جنت. ایک دروازہ پر محمد وال محمد کو. تو اس مسجد کے اندر عرفان کو دل میں رکھنے کی کچھ شرائط, ان میں سے کیا ہے؟ لا الہ, ہمیں دل کو غیر خدا سے خالی کر دینا. تو قرآن کریم کی اشتراک کے اندر جو ہمارا موضوع اس کے مطابق کیا ہے, هو الذی بعث بالامیین رسولا, اللہ وہ ہے جس نے ان افراد میں سے ایک رسول کو انتخاب کیا ہے جس نے ماں کے دامن کے سوا دنیاوی کسی درسگاہ میں درس حاصل نہیں کیا. امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہے, امی یعنی نسبت بام, یعنی ایک ایسا معلم بھیجا ہے کہ ماں کی گود میں جو بچہ سیکھتا ہے وہ تو سیکھ, اس کے علاوہ کسی اور درسگاہ کے اندر اس نے علم حاصل نہیں کیا. پھر کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ, سب سے پہلے تو وہ دعوت دیتا ہے انسان کو کہ اس درسگاہ کے اندر آ جاؤ, دعوت نامہ جاری کرتا ہے. اور اس کے بعد جب شرائط پورا کرنے کی خاطر وہ یزکیہم, سب سے پہلے تو ان کا تزکیہ کرتے ہیں, اور جب تزکیہ ہو جاتا ہے تو وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ, پھر کتاب اور حکمت کی تعلیم تزکیہ کے بعد ان کی تعلیم دیتا ہے. تو لہذا شرائط میں سے کیا ہے؟ حکمت اور کتاب کا علم. کتاب کون سی ہے؟ وہی ہمارے نصاب کی کتاب. مسجد ہماری درسگاہ اور مجالس ہماری درسگاہ, اور ہمارے نصاب کی کتاب کون سی ہے؟ کتاب ہے. قرآن کہتا ہے کہ کتاب کی کی تعلیم اور کتاب کا درس اس وقت شروع ہوتا ہے جب تزکیہ ہو جاتا ہے. تو اسی بہانے سے میں آپ کو نفس کا ایک مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے, بعض کے ذہن کے اندر, اس کو حل کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. کبھی جب انسان سنتا ہے نفس مطمئنہ, نفس راضیہ, نفس مرضیہ, نفس امارہ, تو انسان سوچتا ہے کہ پتہ نہیں انسان کے اندر کتنے نفس ہیں, انسان کئی نفوس کے مالک ہے, ایسا خیال آتا ہے. اور جبکہ ہمارے موضوع سے بھی اس کا تعلق ہے, لہٰذا میں تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. قرآن کہتا ہے ونفس وما سواها, نفس کی قسم اور جس نے نفس کو برابر خلق کیا اس کی قسم کہ نفس برابر خلق ہو. اس کے بعد قرآن کہتا ہے فالہمہا, اس کے بعد اس نفس کو الہام کیا, اس نفس کو سکھایا ہے. فجورہا کہ پستی کی طرف کس وجہ سے تو جائے گا, وہ تقواہا اور بلندی کی طرف تو کیسا جا سکتا ہے, یہ اس کو الہام کر دیا اللہ. اس کا مطلب ہے کہ نفس پستی کی طرف جانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے, بلندی کی طرف جانے کی صلاحیت اس نفس کے اندر موجود ہے. نفس ایک ہی ہے, اب جب نفس کا سفر پستی کی طرف شروع ہوتا ہے اس کا سفر, تو پھر اس کا آغاز ہوتا ہے نفس امارہ سے. حضرت یوسف نے بیان کیا کہ وما ابرئ نفسی, میں اپنے نفس کو مبرہ قرار نہیں دیتا ہوں, ان النفس الامارۃ بالسوء, اور انسان کا نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے, وہ بھی سختی کے ساتھ شدت کے ساتھ. تو نفس امارہ ہے, پھر نفس مسولہ ہے, وہ پستی کی طرف جاتا ہے. کہ جب نفس امارہ کی متابعت کرتا ہوا انسان پستی کی طرف جاتا ہے, تو اس قرآن کی ان آیات کا مثال بنتا ہے کہ اولئک کالانعام, یہ تو حیوان جیسا ہے, بل ہم ازل, بلکہ اس سے بھی گمراہ تر ہے. کہ اس لیے کہ حیوانات قوت عاقلہ نہیں رکھتا ہے, اس لیے پستی کی طرف جا رہا ہے, یہ عقل کی دولت کو تامال کرتے ہوئے پستی کی طرف جا رہا ہے, عقل کی آواز کو سنے بغیر پستی کی طرف چلا جا رہا ہے, اس وجہ سے یہ حیوان سے بدتر ہو گیا. تو لہذا نفس امارہ, نفس مسولہ, یا یہ وہی نفس ہے, لیکن وہ اس کے مراتب کے لحاظ سے اس کو نام دیا جا رہا ہے کہ فی الحال نفس امارہ ہے, پھر نفس مسولہ ہے کہ برائی کو بھی اچھا کر کے پیش کرتا ہے, وہاں کا ذریعہ نیچے کی طرف چلا جاتا ہے. تو چونکہ ہمیں انشاءاللہ نیچے تو جانا نہیں ہے, لہٰذا اس کو چھوڑ کے اوپر کی طرف بیان کرتا ہوں. لیکن جب وہ نفس امارہ کی طرف نہیں جاتا ہے, اس کی پیروی نہیں کرتا ہے, اور اگر بلندی کی طرف سفر شروع کرتا ہے, فجور کی طرف نہیں جاتا ہے, تقویٰ کی طرف یہی نفس جب سفر شروع کرتا ہے, تو پہلا مرحلہ آتا ہے نفس لوامہ, کہ گناہ کرتا ہے تو یہ نفس اس کی ملامت کرتا ہے, برائی جب اس سے سرزد ہو جاتی ہے تو وہ ملامت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو ایک طرف ہے پائین کی طرف, نیچے کی طرف لفظ امارہ, نفس امارہ, اور اس سے بلندی کی طرف ایک درجہ اوپر چلا جاتا ہے تو ہے نفس لوامہ, کہ برائی کرے تو ضمیر اس کی ملامت کرتا ہے. پھر جب نفس لوامہ کے اندر جب ترقی پیدا ہوتی ہے, طاقت پیدا ہو جاتی ہے, تو یہ نفس تبدیل ہو جاتا ہے نفس ناطقہ, نفس متفکرہ, کہ پھر سے ملامت نہیں کرتا ہے بلکہ فکر کرتا ہے کہ مجھے کس طرف جانا ہے, اس برائی سے بچنے کے بارے میں نفس ناطقہ, نفس مفکرہ, چلے میں وضاحت نہیں کروں گا, نام لیتا ہوں آگے جاؤں. اس کے بعد نفس لوامہ کے بعد دوسرا درجہ, یہی نفس ترقی کرتا ہے, اسی کو کہا جاتا ہے نفس ناطقہ. پھر یہی نفس ترقی کرتا ہوا الہام وصول کرنا شروع کرتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں نفس عاقلہ یا نفس ملہمہ, اللہ کی طرف سے الہام کو قبول کرنے والا نفس, جو قرآن کی اصطلاح میں کیا ہے, جو ہماری راہ کے اندر جہاد کرتا ہے, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. یا قرآن کی اصطلاح میں ان تَتَّقُوا اللَّهَ, اگر خدا سے تقوی اختیار کرے تو یَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانَ, حق و باطل کی تمیز تمہارے حوالے کر دیتے. تو خلاصہ کیا ہوا کہ نفس برائی کی طرف بھی جا سکتا ہے, بلندی کی طرف جا سکتا ہے, لیکن جب بلندی کی طرف سفر شروع ہوتا ہے تو پہلے نمبر پر جب پہنچتا ہے تو اس کا نام نفس نوامہ, جب اس سے ترقی کرے تو اس کا نام ہے نفس ناطقہ یا متفکرہ یا مفکرہ, اس سے بھی اور ترقی کر دیتا ہے تو اسی نفس کا نام ہے نفس عاقلہ یا نفس ملہمہ, اور جب الہام وصول کرنا شروع کرتا ہے, حق و باطل کے درمیان جب تمیز پیدا ہو جاتی ہے, تو انسان کا نفس بنتا ہے نفس مطمئنہ. جب اللہ سے رابطہ ہو گیا, اللہ کی طرف سے اس کو الہام ہونا شروع ہوا, الہام, نبی کے علاوہ باقیوں کو الہام تو کیا وحی بھی ہو سکتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی نہیں ہے لیکن وحی نازل ہے, حضرت مریم نبی نہیں ہے لیکن وحی نازل ہے, حضرت زہرا علیہ السلام اس معنی کے اندر نبی نہیں ہے, البتہ رسالت کا حصہ ہے, اس کے باوجود اللہ کی طرف سے وہ ایک الگ بحث ہے. تو الہام, عقل نفس عاقلہ کے اوپر جب الہام نازل ہوتا ہے, جب خدا سے اس کا رابطہ ہو جاتا ہے, تو اسی نفس کا نام ہو گیا نفس مطمئنہ. کیونکہ اللہ سے رابطہ کے بعد, یعنی نیت کے بعد, یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین تک بلند ہونے کے بعد, یہ نفس بنتا ہے نفس مطمئنہ. تو وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ سارا زمانہ اس کا مخالف ہو جائے, وہ کہتا ہے جب رب میرے ساتھ ہے تو میں کیوں پریشان ہوں. پھر وہ حدیث کا وہ مصداق بن جاتا ہے کہ مومن پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے, اس لیے کہ اگر پہاڑ بنوا دیا جائے تو ایک ٹکڑا گر سکتا ہے لیکن مومن اس سے بھی زیادہ مضبوط. اس حدیث کا حصہ بنتا ہے جب انسان ترقی کر کے نفس مطمئنہ کا مالک ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب نفس مطمئنہ سے تھوڑا آگے نکل جائے تو اس نفس کا اسی نفس کا نام ہو جاتا ہے نفس راضیہ، یعنی اللہ کے ہر حکم پر راضی ہونے والا نفس، ہر مقام کے اوپر صبر کرنے والا نفس نہیں، ہر مرحلے کے اوپر راضی ہونے والا نفس. یہ نفس راضیہ کا مالک ہو گیا ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو بھی شکر کرتا ہے، کوئی مصیبت آئے تو بھی شکر کرتا ہے. اس سے میں بچنا چاہتا تھا لیکن اللہ آ ہی گئے. انسان ایمان کے پہلے مرحلے میں جب ایمان خدا کے اوپر ہوتا ہے تو صبر کے ثواب کو دیکھنے کے بعد مصیبت پر پہلا مرحلہ کم سے کم ایمان کا وہ صبر کرتا ہے. اس کے بعد جب ایمان اور آگے بڑھ جاتا ہے اس وقت کیا کرتا ہے؟ مصیبتوں پر صبر نہیں کرتا ہے، مصیبتوں پر رضا راضی ہو جاتا ہے. اور تیسرا مرحلہ وہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے اندر، خدا کی خوشنودی کے اندر اتنا غرق ہو جاتا ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ میرے پر کوئی مصیبت بھی آئی، درد کا احساس نہیں رہتا ہے. کہ تیر نماز کے حالت میں تیر نکالا جاتا ہے اس کو درد کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے. بچہ کنواں کے اندر گر جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، گھر کو آگ لگ جاتی ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا ہے. یہ رضا کے اندر جب ترقی ہو جائے تو مصیبت کا احساس باقی نہیں رہتا ہے. لیکن اگر انسان اس عرفانی مراحل کو اور آگے لے جائیں گے تو ایک مرحلہ آتا ہے جس کو ہم راضیہ ہی کہہ سکتے ہیں، اور کوئی نام نہیں ہے. ایک چونکہ وہ صرف یعنی اس کو چکھ سکتا ہے، بیان نہیں کر سکتا ہے. بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس کو بیان کیا جا سکتا ہے، بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اپنے صبر کو ظاہر کر سکتا ہے. اور اگر کسی کام پر آپ راضی ہے تو آپ زبان سے کہہ سکتا ہے کہ میں راضی ہوں، یہ دو تو وہ ہے جو قابل بیان ہے. لیکن مصیبت آ گئی اور پتہ ہی نہیں چلا وہ کیسے بیان کریں، وہ قابل بیان نہیں ہے. لیکن ایک اسٹیپ اور بھی ہے، ایک مرتبہ اور بھی ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جیسے خدا سے نعمتوں کے حصول کے اندر خوشی کا احساس ہوتا ہے، اسی طریقے سے راہ دوست کے اندر مصیبت کو برداشت کرنے میں بھی لذت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، اسے لذت کا احساس ہو جاتا ہے. حوالے کے طور پر چوتھے امام کی دعا، جب آپ مریض ہو جاتے تھے تو آپ اس دعا کی تلاوت کرتے تھے، تو آپ اگر ہیڈنگ پڑھیں گے تو انسان کو یقین ہوگا کہ میں جو واسطہ دیتا ہوں وہ چھوٹا ہے، میں اس دعا کو پڑھوں گا، اگر اس دعا کی تلاوت کروں گا تو شاید واسطے بڑے ہوں گے، میری دعا قبول ہوگی. لیکن کم سے کم میں نہیں پڑھ سکا، شاید آپ پڑھ سکے. اس کے اندر امام فرماتے کہ خدایا جب تو نے بیمار کر دیا تب میرے گناہ کم ہو گئے، یعنی فائدہ ہوا. یعنی خدایا جب تو نے مجھے بیمار کر دیا تو اس کی وجہ سے میں گناہوں سے بچا رہا. خدایا تو نے بیمار کر دیا تب دنیا پر اعتبار میرا ختم ہو گیا. خدایا تو نے جب بیمار کر دیا تو مجھے موت یاد آ گئی، توبہ یاد آ گئی. نو فائدے بیماری کے بعد ذکر کرنے کے بعد امام فرماتے کہ خدایا میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں تیری صحت پر زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے یا بیمار ہونے پر زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے. اللہ کی راہ کے اندر مصیبتوں کو بھی صحیح نظر سے دیکھتا ہے. بس اگر آپ سمجھتے ہیں تو میں مشکل والا الفاظ استعمال کرتا ہوں. نفس راضیہ کا مالک، جب انسان نفس راضیہ کا مالک ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خدا کے منع کو عطا سمجھتا ہے. یعنی خدا نے نہیں دیا، میں نے کوئی چیز طلب کی اور خدا نے نہیں دی، تو نفس راضیہ کا مالک کیا کہتے ہیں؟ کہ خدا کا منع در حقیقت عطا ہے. یہ سمجھانے کی مثال دے دوں، آپ اپنے بیٹے کے اوپر بہت کچھ خرچ کرتے ہیں لیکن بچے نے سردی کے موسم میں آپ سے آئس کریم مانگا لیکن آپ نے نہیں دیا، آپ نے منع کیا. یہ سمجھانے کی مثال دے رہا ہوں کہ سب کچھ اپنے بیٹے کے اوپر قربان کرتا ہے، یہ چند روپیہ کا آئس کریم اس کو کیوں نہیں کھلاتے ہیں؟ تو آپ بولیں گے یہ منع ہے، آئس کریم تو منع کیا جا رہا ہے لیکن آئس کریم سے بھی زیادہ قیمت اس کی صحت ہم اسے عطا کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ خدا نے کوئی چیز مجھے نہیں دی ہے تو خدا کے منع کو عطا سمجھتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جمال کا اظہار ہو جائے، اس کی عطا ہو جائے، جمال سامنے آ جائے تو شکر گزار ہوتا ہی ہے. لیکن اگر خدا کی طرف سے کوئی جلال کا مظاہرہ ہو جائے تب بھی وہ اپنے لیے نعمت سمجھتا ہے. یعنی خدا کے کسی کام پر اسے اعتراض نہیں ہوتا ہے. آپ کو پتا تو ہے لیکن کیا کہ موضوع کے اندر آتا ہے اسے تکراری طور پر بیان کر رہا ہوں. کیا جابر جب امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ وسلم آپ کی ملاقات ہوئی, آپ نے کیا پوچھا کہ جابر تو اتنے معصومین کی صحبت میں رہے, رسول اللہ کے ساتھ رہے, زہرا کی صحبت میں رہے, حدیث کی کتاب کو تو نے زہرا سے نقل کی, مولائے کائنات کے ساتھ رہے, امام حسن کے ساتھ رہے, امام حسین کے ساتھ رہے, چوتھے امام کے ساتھ رہے, اور پانچویں امام کی زیارت نصیب ہوئی, کہ تمہارا عرفان کہاں پہنچا ہے, تو کتنا خدا سے نزدیک ہوا ہے. انہوں نے کیا کہا, مشہور معروف ہے, انہوں نے کہا کہ مجھے احساس ہوا ہے کہ غربت امیری سے بہتر ہے, کہ جب امیر اور بے نیاز ہو جاتا ہے تو انسان خدا کو فراموش کرتا ہے, جب فقیر ہوتا ہے تو وہ خدا کے نزدیک رہتا ہے. حالانکہ حدیث رسول کے مطابق بالکل صحیح ہے, جب رسول اللہ کے اوپر مصائب آئیں, جبرائیل امین دنیا زمین کی تمام خزانوں کی چابیاں لا کے پیش کیے, تو آپ نے کیا اشارہ فرمایا, میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ ایک دن خدا سے طلب کروں اور اس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں رہوں, اور دوسرے دن عطا ہو جائے تو خدا کے شکر کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں رہوں. یہ پیغمبر کا جملہ تھا, تو صحیح کہا تھا, کہا کہ عرفان میرا یہاں پہنچا ہے کہ امیری سے تو غریبی بہتر ہے, صحت سے تو بیماری بہتر ہے. وہاں قدر ایک دو جو جملہ کہا, تو اس طریقے سے انہوں نے جملہ کہا, یعنی بیماری بہتر ہے صحت کے مقابلے میں, غربت بہتر ہے امیری کے مقابلے میں, اس طریقے سے انہوں نے بیان کیا. تو امام نے کیا جملہ ارشاد فرمایا, آپ سب کو پتا ہے, امام نے ارشاد فرمایا, اتنے معصومین کی صحبت میں رہنے کے باوجود تمہارا عرفان یہاں آ کے رک گیا ہے, اب مجھ سے پوچھو کہ ہم کس پہ راضی ہے. امام نے ارشاد فرمایا, ہماری کوئی رضا ہے ہی نہیں ہے, ہماری رضا تو خدا ہی کی رضا ہے. اگر خدا چاہتا ہے کہ ہم امیر بن جائے تو ہمیں امیری پسند ہے, اگر خدا چاہتا ہے کہ میں فقیر رہوں تو امیری کے بغیر ہمیں برابر ہمارے فقیری بھی پسند ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں صحت مند رہوں تو ہمیں صحت کے اوپر اللہ کا شکر گزار ہوتے ہیں, لیکن اگر اللہ چاہتے کہ بیمار ہو جائے تو بیماری کے اندر بھی اتنا ہی شکر گزار ہے جتنا صحت کے اوپر ہے. تو کیا ہے راضیہ, کسے کہتے ہیں؟ نفس سے راضیہ اسے کہا جاتا ہے جو کہ خدا کی طرف سے آنے والے حکم کے ہر حکم کے سامنے وہ اللہ کے شکر گزار بندہ رہے, یہ ہے نفس سے راضیہ. پھر اس کے بعد پھر آخری مرحلہ آتا ہے, اس کے بعد کوئی اور مرحلہ نہیں آتا ہے, وہ ہے نفس مرضیہ. مرضیہ کا معنی کیا ہے؟ راضیہ یہ خدا سے راضی ہے, مرضیہ یعنی خدا اس سے راضی ہے. راضیہ یعنی خدا کے ہر حکم کے تابع ہیں, مرضیہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کی مرضی کو اپنی مرضی قرار دیتا ہے, یہ جو کچھ چاہتا ہے نہ مانگے تب بھی کر دیتے ہیں. چلے میں معصومین کی واقعہ نہیں سناتے ہیں کہ اشارہ کرتا ہوں, کیا ہے عبد المطلب نے کیا کہا ہاتھی کلشکر لے کے آنے والے کو, کہ جب ان کا مطالبہ کیا, خانہ کعبہ کا کوئی ذکر نہیں کیا تو کیا کہا, کہا خانہ کعبہ کا ایک رب ہے وہ خود ہی حفاظت کرے گا, میں تو اپنے اون کا مالک ہوں, میں مجھے اس کی فکر ہے. اس نے دعا نہیں کی, ادھر سے زبان سے کہا کہ خانہ کعبہ کی حفاظت خود ہی خدا کرے گا, تو اللہ نے واقعہ نہیں صحیح کر لیا. یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے خاص کی جو رضا ہے اس کو اپنی رضا بناتا ہے. طواف خانہ کعبہ زمانے قریب کے اندر جتنے طواف کرنے کا اس کے بعد جا کے عمالن کرتے تھے, لیکن انہوں نے کیا سات کو معین کر دیا. اللہ نے کہا تو نے سات معین کیا ہے, ہم بھی اسی کو کرا دی. اسی طریقے سے بے شمار اعمال ایسے ملیں گے کہ کسی نیک آدمی نے اس عمل کو انجام دیا تھا, لیکن چونکہ یہ نفس سے راضی نہیں بلکہ نفس سے مرضیاں کے مالک کے لحاظ اللہ نے اس کے عمل کو اپنا عمل کرا دیا. تو یہ نفس سے مرضیاں ہیں, تو نفس سے راضی نہ. تو آج کے درس کا ابھی تک جو میں نے بیان کیا اس کا خلاصہ کیا ہوا, انسان مختلف نفوس کا مالک نہیں ہے, انسان کے پاس ایک ہی نفس ہے, یہ نفس ترقی کرتا ہے. جیسے کہ مجھے اردوں کا نام نہیں آتا ہے کہ انسان اگر فوج کے اندر جاتا ہے تو پہلے اسی کو سپاہی کہلاتا ہے, پھر ایک عہدہ اور بڑھ جاتا ہے تو اس کو کچھ اور نام سے پکارتے ہیں, پھر عہدہ اور بڑھ جاتا ہے تو پھر اس نام کو چھوڑ کے دوسرا نام اس کو لے لیتے ہیں, لیکن تمام اختیارات اس کے پاس منتقل ہوتا جاتا ہے. اسی طریقے سے وہ کرنل بنتا ہے, اسی طریقے سے اسی کو بعد میں جنرل کہا جاتا ہے, اس کے بعد اسی کو چیف کہا جاتا ہے. تو یہ آدمی تو وہی ہے
لیکن اس نے منازل طے کر کے اپنے نام کے اندر تبدیلی پیدا کر دی. صلوات پر محمد و آل محمد پر. بلند آواز سے صلوات پر محمد و آل محمد. تو پھر یہ راضیتن مرضیہ, نفس مطمئنہ, نفس راضیہ اور نفس مرضیہ, یہ آخری مرحلہ ہے. اسی وجہ سے امام علیہ السلام کو آخری وقت میں کون سی آیت کی تلاوت حاطب غیبی نے آواز دی؟ یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتن مرضیہ. تو خدا کے ہر حکم پہ راضی اور اللہ تبارک و تعالی بھی تجھ سے راضی. ان اللہ لا یبغض لغضب فاطمہ ویرضی برضاها. اللہ اس وقت غضبناک ہوتا ہے جب زہرا غضبناک ہوتی ہے, اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے زہرا راضی ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ نفس راضیہ اور نفس مرضیہ کا مالک جب انسان بن جاتا ہے تو ایسا ہے. لیکن ظاہر ہے اس کے لیے کچھ انسان تزکیہ کے کرنے کے لیے انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں, ان کی علامتیں کیا ہیں, وہی آپ کے سامنے مولا متقین کے خطبے سے آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا. کیا؟ رات کو تلاوت کرتے ہیں, وہ دن گزارتے ہیں رات کے انتظار میں, یعنی دن مقدم کے لیے, دن جو ہے مقدمہ بنتا ہے رات کے لیے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم رات گزارتے ہیں دن کو آرام پہنچانے کے لیے. دن وہ کہتے ہیں کہ دن کو محنت کرتا ہے, انتظار کرتا ہے کہ کب رات شروع ہو جائے ہم اور اپنے سامنے آخرت اور خدا کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. یعنی دن سے زیادہ رات ان کے لیے تاریخ نہیں ہے, دن سے زیادہ رات جو ہے ان کے لیے روشن ہے رضا خدا کی وجہ سے. دن سے زیادہ رات محبوب ہے لقاء دوست کی وجہ سے. تو جب رات ہو جاتی ہے تو قرآن کریم کی آیتوں کے اندر اپنے بیماریوں کا کی دوا تلاش کرتے ہیں کہ میرے اندر جو بیماریاں ہیں اس کی دوا کیا ہے, اس کا علاج کیا ہے. اپنا علاج کلام الہی کے اندر وہ تلاش کر لیتے ہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ صغرا عظم الخالق فی انفسہم. رات کی تاریکی میں عبادت اور ریاضت تزکیہ نفس کی وجہ سے ان کے نظر میں خالق کی عظمت سامنے آتی ہے. جب عظم الخالق فی انفسہم, جب ان کی روح کے اندر خدا کی عظمت کا تصور آتا ہے, تو صغرا ما سواہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ باقی سب ایک چھوٹی ذرے سے بھی کم نظر آتا ہوں. خالق کی عظمت کو جب مشاہدہ کرتے ہیں تو خالق کے سوا باقی سب کے سب ان کی نظر میں غیر قیمت اور سخی نظر آتا ہے. جب خدا کی عظمت کا تصور ان کے ذہن میں جب آ جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ فَهُمْ لَا يَرْزُونَ بِالْقَلِيلِ. وہ چھوٹے عمل پر تو راضی ہوتے ہی نہیں, معمولی معمولی اعمال کے اوپر راضی ہی نہیں ہوتے. وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ سارے حاجی جا کے بکروں کی قربانی دیتے ہیں اور یہ لوگ سمجھتے ہیں تو چھوٹا عمل ہے, ہمیں جس طریقے سے بکرے کی قربانی دینے ہیں جان کی قربانی دینی چاہیے. کیونکہ قربانی اسے کہا جاتا ہے عزیز شے کو خدا کی راہ کے اندر دینا. وہ یہ لا یرضون بالقلیل, یہ لوگ چھوٹے عمل پہ راضی ہوتے ہی نہیں ہیں. ولا یستکثرون الکثیر, اگر کثیر عمل کرتے ہیں تب بھی اس کو کثیر شمار نہیں کرتے ہیں, کہ یہ کثیر خدا کی بارگاہ میں کچھ نہیں سمجھتے. اس کی عظمت کا تصور آتے ہی قلیل کو تو انجام ہی نہیں دیتے, کثیر کے پیچھے جاتے ہیں اور کثیر کو بھی قلیل سمجھ کے اس کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کرتے. ہاں یہ دعا کا بھی جملہ ہے, دعا کے اندر جملہ کہ خدا ہے اگر جی زندگی میں نماز روزے کی شکل میں عبادت کی شکل بناتا ہوں, امام کا جملہ ہے, چھوٹے امام کا جملہ ہے, کہ خدایا اگر جی میں اپنی زندگی کے اندر نماز و روزے کی شکل میں عبادت کی شکل تو بناتا ہوں لیکن تیرے عذاب کے خوف سے اس پر کوئی بھروسہ نہیں رہتا, اس عبادت کے اوپر بھروسہ نہیں رہتا ہے کہ نہیں معلوم تیرے عذاب سے چھڑکا سکے, نجات دلا سکے نہ دلا سکے. پھر خدا سے کہتا کہ خدایا زندگی کے اندر اطاعت کے اندر دوام نہیں ہے لیکن تجھ سے محبت میں دوام,
دائماً اطاعت نہیں کرتا ہوں، دائماً بندگی میں نہیں گزار سکتا ہوں،
لیکن دائماً تیری محبت میں میں گزار رہا ہوں،
لہذا میری بندگی کو خیال نہ کر، میرے بندگی کو نہ دیکھے،
بلکہ تجھ سے جو محبت ہے اس محبت کو تو دیکھ لے۔ پھر اس حدیث کو مکمل کروں، فَهُمْ لَا يَرْزُونَ بِالْقَلِيلِ، چھوٹے عمل پر تو راضی نہیں ہوتے،
وَلَا يَسْتَغْفِرُونَ الْكَثِيرَ، اور کثیر عمل کو کثیر نہیں سمجھتے ہیں یہ،
فَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ مُتَّهِمُونَ،
وہ ہمیشہ اپنے نفس پر تہمتیں لگاتا ہے، تو نے اب بھی سستی کی ہے، تم نے اب بھی کاہلی کی ہے، تو نے اب بھی جو ہے خدا کی بارگاہ میں حق ادا نہیں کیا ہے، ہمیشہ اپنے نفس کو مورد تہمت قرار دیتے۔
اس کے بعد امام فرماتے ہیں، پھر کوئی شخص ان کی بندگی اور اطاعت، ان کے کثیر عمل خیر کو دیکھ کے کوئی تعریف کرنے کے لیے سامنے آتا ہے تو گھبرا کر کہتے ہیں انی اعلم من غیری، انی اعلم بنفسی من غیری، وہ کہتا ہے بھائی آپ مجھے اتنا اچھا نہ سمجھو، میں اپنے گناہ کو دوسروں سے زیادہ جانتا ہوں،
میں اتنا اچھا آدمی نہیں ہوں جیسا کہ تو سمجھتا ہے، میں ایسا اچھا آدمی نہیں ہوں۔ وہ تعریف سے خوش ہونے کے بجائے اس سے وحشت ہوتی ہے، ان کو ڈر سا لگتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں ایسا اتنا اچھا آدمی نہیں ہوں کیونکہ میں تم سے زیادہ اپنے آپ کو جانتا ہوں۔ پھر ایک عجیب جملہ کہتا ہے کہ تم سے زیادہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، وربی اعلم منی بنفسی، اور میرا رب تو مجھ سے بھی زیادہ میرے بارے میں جانتا ہے، لہذا تمہاری تعریف سے میں خوش نہیں ہوتا، تمہارے کہنے سے میں مطمئن نہیں ہوتا، میں زیادہ جانتا ہوں اور مجھ سے زیادہ میرا خالق جانتا ہے۔ اس کے بعد فوراً گھبرا کے فوراً گھبرا کر خدا کی طرف مناجات کرنا شروع کرتے ہیں، اللہم لا تؤاخذنی عما یقولون، خدایا جو یہ کہتے ہیں اس کو دیکھ کر قیامت میں مجھے نہ پکڑنا، کہ لوگ کہتے تھے کہ تم اچھا آدمی ہے لیکن اچھا آدمی نہیں ہے، خدایا ان کے کہنے سے میرا مؤاخذہ نہ کرنا، لیکن البتہ وجعلنی افضل ما یظنون، جتنا یہ لوگ مجھے اچھا سمجھتا ہے لیکن اس سے اچھا ضرور بنا دینا۔ یہ غلط کہہ رہا ہے، جس طریقے سے ایک انسان ایک مقام پر ہے اس سے گرا دیا تو ظلم ہے، اسی طریقے سے بیجا تعریف کر کے اس کو بلند کرتا ہے تو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ کیا خدا سے دعا کرتا ہے پروردگار یہ لوگ مجھے اچھا کہتا ہے، اسی ان کے کہنے سے میرا مؤاخذہ نہ کیجیے، اور ساتھ ساتھ لیکن وجعلنی افضل مما تظنون، لیکن جتنا یہ لوگ مجھے اچھا سمجھتے ہیں اس سے زیادہ مجھے اچھا ضرور بنا دیں۔ اس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، اور یہ ایک مشہور واقعہ بھی ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کے سفر کی طرف جا رہا تھا، ایک بہت بڑا عارف ملا، اس عارف سے چند سوال کیا، میں نے کہا کہ خدا تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے، تو عارف نے پلٹ کے مجھ سے جواب دیا، ان سے کہا خدا تک پہنچنے کا راستہ مجھ سے تلاش کرتے ہو، خدا کو تلاش کرو، جب خدا ملے گا تو راستہ خود بخود ملے گا۔ یعنی ایسا ممکن نہیں کہ میں خدا کو جانتا ہوں اور راستہ الگ ہو، خدا اور اس تک پہنچنے کا راستہ الگ نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے کہ وہاں تو پہنچ جائے گا۔ صرف سلوات پڑھے محمد و آل محمد، وہ شاید طولانی ہو جائے اس لیے میں وہاں سے واپس آ جاتا ہوں۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، لا تؤاخذنی مما یقولون واجعلنی افضل مما یظنون، اس کے بعد خدا سے کیا کہتا ہے، واغفر لی ما لا یعلمون، جو گناہ یہ لوگ بھی نہیں دیکھا ہے اس کو جاننے سے پہلے معاف فرما دے۔ گناہ تو ہر گناہ عظیم ہے، لیکن ایک ایسا گناہ جو علل اعلان کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں یہ تو نہیں کہتا کہ خدا یہ گناہ جو میں انجام دے رہا ہوں اس کو چھپا لے۔ مثلا ایک شخص ہے وہ داڑھی نہیں رکھتا ہے، یہ گناہ ہے، داڑھی کاٹتا ہے تو گناہ ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے خدا یہ میرے اس گناہ کو لوگوں سے چھپا دے، کیوں؟ اس لیے کہ علل اعلان کر رہا ہے۔ ایک گناہ ایسا ہے جو خالق کو معلوم ہے اور اس کو معلوم ہے اور کسی کو نہیں معلوم ہے، اس کی بخشش کا چانس زیادہ ہے، وہ خدا سے کہہ سکتا ہے خدایا واغفر لی، خدا خدا یا مما لا یعلمون، جو یہ لوگ نہیں جانتے ہیں اس گناہ کو معاف فرما دے، ان کو معلوم ہونے سے پہلے معاف فرما دے، جیسے کہ دعا کا بھی جملہ ہے کہ خدایا تو دنیا کے اندر میرے عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے، اور کسی کو میرا عیب نظر آتا ہے تو اس کو چھپانے کا حکم دیتا ہے، میرے معبود قیامت کے دن میرے عیوب کو چھپانے کی زیادہ ضرورت، لہذا جس طریقے سے دنیا کے اندر تو نے میرے گناہوں کو چھپایا ہے قیامت کے دن بھی میرے اس گناہ کی پردہ پوشی فرما دے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو نفس راضیہ مرضیہ اور یہ تمام آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس کی کچھ علامتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اب ایک مشکل حدیث آپ کو سناتا ہوں، دیکھ لیں کہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہضم ہو جائے. وہ بھی مولا کائنات کی حدیث ہے، کلمات مقنونہ فیض کاشانی کی کتاب ہے، عبارت بھی نقل کرتا ہوں تبرک کے طور پر. فرماتے ہیں فَإِنَّ لِلَّهِ شَرَابًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک مخصوص قسم کا ایک مشروب ہے، مخصوص قسم کی ایک شراب ہے، وہ اپنے خاص قریب ہونے والوں کو پلاتا ہے، یعنی ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ مخصوص افراد کے لیے اللہ نے مخصوص کیا ہوا. اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِذَا شَرِبُوا سَكِرُوا، جب اللہ اپنے قریب ہونے والے کو جب اپنی محبت کا یہ جام پلاتا ہے، جب اس کو پلا لیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، فَإِذَا شَرِبُوا سَكِرُوا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص یہ جام جو اپنے اولیاء کی لکھا ہے، جب خدا کے اولیاء جب اسے پی لیتا ہے تو سکرو، وہ خدا کی محبت میں مست ہو جاتا ہے، دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے. ہاں تو ایک جملہ اور بھی سناتا ہوں، میں نے سوال کیا اپنے ایک استاد، عارف کہتا ہے میں نے اپنے استاد سے سوال کیا کہ خدا کو پہچاننے کے لیے میں کیا کروں، کہا تو کثرت سے یا اللہ پڑھو. کہا میں تو کثرت سے تو یا اللہ پڑھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے خدا کے نور کا مشاہدہ نہیں ہوتا ہے. تو عارف نے کہا تو اپنی حیثیت کے مطابق یا اللہ کہتا ہے، تم خدا کی حیثیت کے مطابق یا اللہ پڑھو. یہاں جب یا اللہ کہہ رہا ہے تو اپنی حیثیت کو ذہن میں نہیں رکھو، بلکہ اللہ کی حیثیت کو ذہن میں رکھے، بامانہ طور پر یا اللہ کہو. یہ بہت اہم ہے. خوب آگے جائیں، کیا یہ جو مخصوص شراب اللہ تبارک و تعالیٰ خاص قابلیت حاصل کرنے کے بعد جب یہ شراب پلاتا ہے تو سکرو، وہ مست ہو جاتا ہے. وَإِذَا سَكِرُوا تَرِبُوا، کو جب مست ہو جاتا ہے تو خدا کی محبت میں جھوم لیتا ہے، جھومنا شروع کرتا ہے. وَإِذَا تَرِبُوا، جب یہ جھومنا شروع کرتا ہے حب الٰہی کے اندر، باقی ما سوا سے، خدا کے علاوہ باقی ہر چیز سے وہ بری ہو جاتا ہے، مبرہ ہو جاتا ہے، جب عشق الٰہی کے اندر وہ مست ہو جاتا ہے، اور جب وہ وجد کے حالت کے اندر آ جاتا ہے تو تواب، وہ پاک ہونا شروع ہوتا ہے. حب الٰہی کے اندر جب مست ہو جاتا ہے تو گناہوں سے الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، گناہوں سے وہ خود بخود الگ ہو جاتا ہے. وہ قرآن کی آیت تو ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، پھر قرآن کیا کہتا ہے، کتب علیکم الصیام، روزہ تم پر کیوں واجب کیا ہے، لعلکم تتقون، اگر پریشانی آ جائے تو میں کیا کروں، واستعینوا بالصبر والصلاة، صبر و روزہ، روزہ اور نماز کے ذریعے اللہ سے کسی مشکلات کے اندر اسے مدد نہ ہو. تو مشکل حدیث تو سنا ہوں. چلے، جب پیتا ہے تو مست ہو جاتا ہے، جب مست ہو جاتا ہے وشت میں آ جاتا ہے، جب وشت میں آ جاتا ہے تو تابو، پھر پاک ہونا شروع ہوتا ہے، وہ اپنی کثافتوں سے وہ بلند ہونا شروع ہوتا ہے، اس کی روح مجرد ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب یہ پاک ہو جاتا ہے انسان اس جام محبت کی وجہ سے، اس عشق الٰہی کی وجہ سے، تو پھر کیا ہوتا ہے، جب وجد میں آتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے. فَإِذَا تَابُوا زَابُوا، جب پاک ہو جاتا ہے تو پگھل جاتا ہے، پھر یہ نرم ہو جاتا ہے، پھر پگھل جاتا ہے جیسا کہ لوہا پگھل جاتا ہے، جس طریقے سے سونے کو پگھل دیا جاتا ہے، کہ جب محبت کے اندر حب الٰہی کے بارگاہ میں جب پہنچ جاتا ہے، حب الٰہی کے اندر وہ مبتلا ہو جاتا ہے، تو پہلے تو پاک ہو جاتا ہے،
جب تاک ہو جاتا ہے تو وہ پگھل جاتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِذَا زَابُوا خَلَصُوا, جب پگھل جاتا ہے تو خالص ہو جاتا ہے. جب سونے کو پگھل دیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, سونا ایک طرف ہوتا ہے جو ملاوٹ ہے وہ دوسری طرف چلی جاتی ہے. کسی چیز کو بھی جب پگھل دیا جائے تو اس میں خالص تر ہو جاتا ہے, پگھلنے سے وہ صاف ہو جاتا ہے, ستھرا ہو جاتا ہے. پہلے مس ہو جاتا ہے, پھر واش میں آ جاتا ہے, پھر پاک ہو جاتا ہے, پھر نرم ہو جاتا ہے, ذوب ہو جاتا ہے, پگھل جاتا ہے. وَإِذَا زَابُوا, جب پگھل جاتا ہے وہ انسان تو خلصو, وہ مخلص بندہ بن جاتا ہے, وہ خالص بندہ بن جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, وَإِذَا خَلَصُوا, جب ان تمام چیزوں سے جب خالص ہو جاتا ہے, ملاوٹ کی چیزیں اس سے دور ہو جاتی ہے, تمام چیزوں کی محبت جب اس سے الگ ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, طلبو, وہ اپنے معشوق کو ڈھونڈنا شروع کرتا ہے, وہ تلاش کرتا ہے کہ میرا محبوب کہاں ہے, وہ تلاش کرتا ہے کہ میرا مطلوب کہاں ہے, میرا مقصود کہاں ہے. جب مخلص ہوتا ہے ہاں اس کے بعد وہ تلاش کرنا شروع کرتا ہے, جس کو قرآن نے کیا کہا, وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين مخلصين له الدين. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندگی کا حکم نہیں دیا ہے, اللہ ایسی بندگی کا حکم دیا ہے جو خالص ہو. امام فرماتے ہیں جب وہ پگھل جاتا ہے اور پگھلنے کے بعد جب خالص ہو جاتا ہے تب جا کے طلب وہ اپنی حقیقت کی تلاش شروع کر دیتا ہے. وَإِذَا طَلَبُ, جب وہ طلب کرتا ہے تو وَجَدُ, اس کو نظر آتا ہے, پھر الہی نور اسے نظر آتا ہے, پھر حجاب ہٹ جاتے ہیں, پردے اس کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں. فَإِذَا وَجَدُ وَسَلُ, جب نور الہی اسے نظر آ جاتا ہے تو اس کی طرف تیزی سے وہ دوڑ لیتا ہے. وَإِذَا وَسَلُ, جب وہ نزدیک پہنچ جاتا ہے تو پھر اتصلو, پھر خدا کے نور سے وہ متصل ہو جاتا ہے. کہ جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ, خدا کی طرف جائے ہیں, تو پھر دوسرا نتیجہ خود ہی ہو جائے گا کہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اصل وہ ہے تو ہر چیز اصل کی طرف تو پلٹنا ہی ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسا کہ سورج اپنی حرارت کا جوہر دکھا کے پانی کو ہاں دھواں بنا کے اوپر کی طرف حرارت لے جاتی ہے, اوپر جا کے بادل بن جاتا ہے, یہ تو حرارت کا کام ہو گیا, سورج کی حرارت کا کام. اس کے بعد یہ ہوا آتی ہے اور ہوا آ کے اس بادل کو لے جا کے سمندر سے دور لے جا کے پھینک دیتا ہے, ہوا جا کے پھینک دیتی ہے. پھر اس کے بعد موسم کی تبدیلی کے بعد جیسا ہی اس پانی کو موقع ملتا ہے زمین پر پہنچنے کا, تو وہ زمین کیا کرتا ہے, یا تو چل کے سمندر سے متصل ہوتا ہے یا تو زمین کے اندر جذب ہو کے پانی سے متصل ہو جاتا ہے. جہاں سے آیا تھا وہ وہیں سے متصل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جب انا للہ, خدا کی طرف سے آیا ہے, تو پھر تو انا الیہ راجعون, اور برگش اسی کی طرف سے, اصل خدا ہیں تو ہر شیخ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی اوپر. تو کیا ہوا, حدیث مکمل ہو گئی کہ جب وہ شراب اللہ کسی کو پلاتا ہے, وہ مشروب جب مخصوص مشروب جب پلاتا ہے تو مست ہوتا ہے, جب مست ہوتا ہے تو پھر وشت میں آتا ہے, جب وشت میں آتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے, جب پاک ہو جاتا ہے تب جا کے وہ پگھل جاتا ہے, جب پگھل جاتا ہے تب جا کے خالص بنتا ہے, جب خالص بن جاتا ہے تو اس کے بعد اپنی حقیقت کی تلاش شروع کرتا ہے, جب حقیقت کی تلاش شروع کرتا ہے تو پھر حقیقت اسے نظر آتی ہے, جب حقیقت اسے نظر آتی ہے تو ملنے کی کوشش کرتا ہے, جب ملنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ نزدیک پہنچتا ہے, جب نزدیک پہنچتا ہے تو وہ اپنے اصل سے جڑ جاتا ہے. مخلوق اپنے خالق سے متصل ہو جاتا ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں وہ اتصلوا, جب متصل ہو جاتا ہے تو پھر حبیب اور محبوب کے درمیان میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا ہے. پھر جب فاصلہ باقی نہیں رہتا, وہ اللہ تو یہ دعائیں ایک حقیقت سے ثواب کے لیے تو پڑھتے ہیں, لیکن وہ اللہ تو یہ تو پڑھنا بھی بڑی ہمت کی بات ہے, یا تو جہالت کی بات ہے یا تو ہمت کی بات ہے. کیا کہ جب وہاں پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے, خدا سے دعا کرتا ہے کہ خدا یا وَلِقَاؤُكَ, یہ بندے کی آواز ہے, وَلِقَاؤُكَ قُرَّةَ عَيْنِ, کہ میری مقصد زندگی تو فقط تجھ سے ملاقات ہے. وہی جو میں بار بار آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ خدایا ہر دو عالم را بد دشمن دی و مارا دوست بس,
ये दुनिया और जन्नत की नेमतें तो हमारे दुश्मनों को तो आता करे, मुझे तो तू चाहिए। वो अल्लाह से मुलाकात, असल से मुलाकात को हर चीज के ऊपर तरजीह देता है। और फिर जाकर दुआए कुमेल के अंदर खुदा से कहता है, खुदाया सबर तो अला हर नारिक फकैफ असबर अला फिराकिक, जहन्नम की हरारत तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, तुझसे जुदाई को कैसे बर्दाश्त कर। ये मरहला है जहां हबीब और महबूब के दरमियान में फासला बाकी ना रहे। जब हबीब और महबूब के दरमियान में इत्तेसाल हो जाए तो फिर वहां पर कहता है कि आता के जहन्नम को बर्दाश्त करना तो बहुत आसान है, लेकिन तेरी जुदाई को बर्दाश्त करना मेरे लिए मुश्किल है। खुदाया किस तरीके से मैं जहन्नम के अंदर रहूं कि अगर आता से जहन्नम को मैं बर्दाश्त भी करूं तो तेरे अवलिया और तेरे मुखलिस बंदों से जुदाई को कैसा बर्दाश्त करूं। बर्दाश्त खुदा की तरफ, खुदाया जहन्नम के सख्ती को, दुआ को मैं कबूला था, खुदाया जहन्नम के सख्ती को अगर मैं बर्दाश्त भी करूं तो तेरे दुश्मनों के साथ जहन्नम में जमा होकर बैठ जाना, उनके साथ बैठ जाने को कैसा बर्दाश्त करूं। तो देखा, इंसान को परेशान करने वाली आतश जहन्नम है। फिर जब इंसान इस मकाम पर पहुंचता है तो नहीं, आतश जहन्नम तो आसान है, खुदा से दूरी उससे ज्यादा मुश्किल। जहन्नम की हरारत तो बहुत आसान है, खुदा के अवलिया से दूरी, क्योंकि वो जन्नत में होंगे और मैं जहन्नम में, अवलिया इलाही से दूरी उससे ज्यादा मुश्किल। जहन्नम की हरारत को तो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन खुदा के दुश्मनों के पहलों में जाके बैठ जाना, उनके साथ जाके एक जगह पे बैठ जाना, ये तो मिलता खुदा, ये मराती उसी वक्त हासिल हो जाते हैं। हो खत्म हो गया। अब ये सवाल आप कर सकते हैं, ये इश्क आशिकी कहां से, क्या ये मैंने खुद बनाया है? नहीं, इस वाकये के इश्क में आप यहां जमा होते हैं और जिन हस्तियों का नाम सुन के आप गिरिया करते हैं और जिनसे कयामत के दिन उनकी शफात की आप उम्मीद रखते हैं, उनको अली ने अपने खुतबे के अंदर उश्याब कहा है, आशिक कहा, आशिक इलाही कहा है। जब सिफेन की तरफ जा रहे थे एक रोज के मुताबिक, या वापिस आ रहे थे, लेकिन गालिबान सिफिन की तरफ जा रहे थे, जब करबला की जमीन पर पहुंचे तो आपने एक खुतबा दिया, गिरिया भी किया और खुतबा दिया, मिट्टी को उठाया और उसको सूंघने के बाद कहा, वही अयत हतुर्बा सतुत्फनुफी की अकवाम यदखुलून अलजन्नत बगैर हिसाब, खुतबा यहां से शुरू किया। एहसास के करबला तो कितनी खुशकिस्मत है, सैयद फनुफी की अकवाम, तुम्हारे अंदर एक ऐसी कौम दफन होने वाली है, यदखुलून अलजन्नत बगैर हिसाब, वो हिसाब किताब के बगैर जन्नत में जाएंगे। उसके बाद खुतबे के दरमियान में आपने कहा, वह मसार व उशाक, ये आशिकान इलाही की कब्र की जगह है। इस मिट्टी से इश्क इलाही के, आशिकान इलाही की खुशबू आ रही है। तो आपको अंदाजा हो गया कि अभी आशिकान इलाही वहां दफन नहीं हुए हैं और फकत वो जमीन आशिकान इलाही से मंसूब है, इसके बावजूद इतनी खुशबू है, इतना असर है। तो फिर जब उनका खून वहां गिरा, वो खुद ही वहां दफन हुआ, तो उस जमीन की हयात क्या हो गई। एक शेर जो मुझे बहुत पसंद है वो ये है कि आप भी खाके शफा बनने की सलाहियत रखते हैं, फकत एक शर्त है, वो क्या है कि करबला की जमीन के अंदर आप दफन हो जाए। जब करबला की सरजमीन में दफन हो जाए, पिघल के मिट्टी भी बन जाए, उस खाक के अंदर ये तासीर मौजूद है कि उसको खाके शफा बना दे। तो उश्याक इलाही, आशिकान इलाही, करबला वालों को मौलाई कायनात में जो तमाम औरफा का मनबा है, सब औरफा उससे कर्ज फेस करते हैं, वो कोई मुबालिगा नहीं करते, वो मुबालिगा से काम अंजाम नहीं देते हैं। उसने करबला वालों को कहा है, वो मसार वोल उश्याकिन, यहां पे ऐसे आशिकान इलाही की खबरें बनेगी कि जहां से ऐसे लोगों की खुशबू आ रही है। बस आपकी जहमत तमाम। आका ने उन लोगों को जमा किया। वैसे तो हर इंसान अगर कोई फन का मालिक है तो मरने के बाद वो अपने फन के जरिए जिंदा है। جو شخص علمی کارنامہ انجام دے کے جاتا ہے وہ اپنی علمی کارنامے کی وجہ سے زندہ ہے.
یہ سب کے سب حیات حیات مجازی ہے, لیکن جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے وہ اپنے خون کی وجہ سے زندہ ہے, اور جو خون کی وجہ سے زندہ ہے وہی حقیقی زندگی ہے, وہی حقیقی حقیقی حیات ہے. تو یہ لوگ اپنے خون کی وجہ سے زندہ ہیں, اور قرآن کہتا ہے ولیکن لا تشعرون, وہ تمہارے شعور سے بھی بلند ہو چکے ہیں. لہذا امام علیہ السلام نے خاص اصحاب کو جمع کیا, ان افراد کو جمع کر دیا جن کے جذبے کے بارے میں آپ بارہا سنتے رہتے. ان کا جذبہ کیا تھا کہ مولا اس زندگی کی قیمت ہی کیا ہے, وہ تو ویسے ہی ختم ہونے والی, پھر نظریں رکھنے والے مولا کل تو ایک ہی دفعہ تک شہید ہو جائیں گے, بار بار شہیدوں کے ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جائے تب بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہیں, ایسے جذبہ رکھنے والے. بس اس آقا کی مظلومیات اور اس سے عشق کا مظاہرے اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. حبیب جس کا ذکر کل آپ نے سنا, اگر کہ آج مجھے اون محمد کے چند مسائل پڑھنا ہے. حبیب بیان کرتا ہے کربلا کے ایک شہید مسلم ابن اوسجا ہیں, وہ جیسے ہی زمین پر گرے زخمی ہوئے. حبیب کہتا ہے میں نے آگے بڑھ کے کہا مسلم ابن اوسجا تجھے پتا ہے کہ چند گھنٹے کے بعد تو میں بھی شہید ہو جاؤں گا, لیکن کوئی ایسی وصیت ہو جو میں انجام دے سکتا ہوں تو بتاؤ. یہ ہے عشق الہی, یہ ہے اصل عاشق, کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا ان کو سلام کرتی ہے, ائمہ معصومی بھی ان کو سلام کرتے ہیں کہ تمام شہداء کے یہ سب کے سب سب اول کے شہداء بنے, اس وجہ سے ہیں. حبیب کہتا ہے کہ مسلم ابن اوسا جو آخری وقت آخری سانس لے رہے تھے کہ جیسا ہی میں نے ان کو بشارت دی, خوشخبری دی, مبارکباد دی, کہا مسلم مبارک ہو, کچھ دیر کے بعد تو مولا کائنات کے دست مبارک سے سیراب ہو جاؤ گے, مسلم کچھ دیر کے بعد رسول اللہ سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی, مسلم حسن مشتبہ سے تیری ملاقات ہو جائے گی, کچھ دیر کے بعد تو جنت میں پہنچیں گے, تمہارے لیے مبارک ہو, کوئی وصیت ہے تو بیان کرو. حبیب کہتا ہے اپنی آنکھوں کو مسلم نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور ہاتھوں کا اشارہ کیا حسین کی طرف, کہا اوصی بحاضر رجل, میں وصیت کرتا ہوں, بس یہی آخری وصیت ہے, اس مظلوم کو تنہا نہ چھوڑنا, اس کی مظلومیت پر ترس کھانا, اس مولا کو یکو تنہا نہ چھوڑنا. ہائے میرا آقا آپ کتنے مظلوم ہیں, آپ کے صحابی آپ کے ساتھ کتنے بڑے عاشق ہیں. عبداللہ بار بار مدینے سے کہتے رہے آقا کیا میں بھی آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں, آپ نے فرمایا نہیں عبداللہ, تیری ذمہ داری مدینہ تک محدود ہے, آپ یہاں رہیے. ایک مرتبہ حسین کے جانے کا فیصلہ ہوا, زینب کبریٰ عبداللہ کے پاس آتی ہے, ایک جملہ کہتی ہے عبداللہ اگر اجازت ہو تو میں بھی حسین کے ساتھ کربلا جانا چاہتی ہوں, میں بھی حسین کے ساتھ عراق کے سفر کی طرف نکلنا چاہتی ہوں. زینب فرماتی ہے عبداللہ اگر تو اجازت نہ دے, اگر آپ اجازت نہ دے تو زینب ضرور نہیں جائے گی, لیکن زینب زندہ بھی نہیں رہے گی, اپنے بھائی کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتی. عبداللہ نے کہا زینب مجھے پتا ہے تیرے بابا نے نکاح کے عقد میں شرط رکھا ہے, عبداللہ ہم زینب کا نکاح تجھ سے ضرور کرتے ہیں, لیکن ایک ہی شرط ہے عبداللہ, زینب کو کبھی حسین سے جدا نہ کرنا. حسین جب عراق کے سفر کی طرف نکلے تو زینب کو اجازت ضرور دینا, اس میں میرا کیا احسان, یہ تو تیرے بابا کی وصیت بھی ہے, یہ تو تیرے بابا کی شرط بھی ہے, بی بی آپ جا سکتی ہے. ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا مگر یہ دو بچے بھی ساتھ لے کے جانا, جب آقا کے اوپر جب مشکل وقت آ جائے ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا, ایک کو اپنی جانب سے قربان کر دینا,
زینب نے ان دونوں امانتوں کو مدینہ سے اپنے ساتھ لیا، کربلا کے میدان میں پہنچا. شب عاشور حسین نے زینب کو آگاہ کر دیا، بہن یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہے، اب جب صبح ہوگی تو ایسی صبح ہوگی جو قیامت کی صبح ہوگی، جس صبح کے بعد بھائی بہن سے جدا ہو جائیں گے، بیٹے ماؤں سے جدا ہو جائیں گے، شیرخوار بچے اپنے ماں سے جدا ہو جائیں گے، یہاں جدائی ہی جدائی ہے. ایک مرتبہ زینب نے اپنی قربانی کو تیار کرنا شروع کر دیا. زینب نے محمد کو ایک کو بائیں جانب رکھا، ایک کو دائیں جانب رکھا، اپنے اجداد کے کارنامے بیان کرنا شروع کر دیا. کہا کہنے لگے، تجھے معلوم ہے تیرے بابا عبداللہ نے تمہیں یہاں کیوں بھیجا ہے، تجھے معلوم ہے کہ تیرا نانا مشکل کشا علی مرتضی کتنے بڑے شجاع تھے، تجھے پتا ہے تیرے دادا جعفر طیار کتنے عظیم شجاع تھے. میرے بیٹوں کل دن آ جائے تو ایسی شجاعت کا مظاہرہ کرنا کہ کوئی کہے حیدر کرار میدان میں آئیں گے آئے، کوئی کہیں گے جعفر طیار میدان میں آئے ہیں. زینب نے ان دونوں قربان کے لیے قربانی کے لیے دونوں بچوں کو تیار کر دیا. جب اصحاب شہید ہو گئے، جب انصار شہید ہو گئے، تو زینب نے اپنے دونوں بچوں کو تیار کر دیا، اسلحہ جنگ دینے کے بعد بھیجا. ہاتھ جوڑ کے دونوں نے کہا، مامو جان مرنے کی اجازت عنایت کیجیے. حسین نے کہا، اپنی مہربان ماں سے پوچھو. بچے کہتے، ماما پوچھتے ہیں مامو جان، میری ماں نے خود تیار کر کے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اجازت دے کے میں آپ مجھے آپ کے پاس بھیج دیا ہے. پھر خیمے کے پردے ہٹے، وہاں سے آواز دی، میرا بھیا حسین یہ چھوٹی سی قربانی قبول کر دے، اس چھوٹی سی قربانی کو رد نہ کرے. دونوں مقتل کی طرف گئے، بہت زخم کھائے، زمین کربلا پر گرے، آواز دی، مامو جان ہمارا آخری سلام ہو. عباس زندہ تھے، حسین بھی مقتل کی طرف چلے، عباس بھی ساتھ میں ہوئے. ایک نے اون محمد میں سے ایک کو لاشے کو عباس نے اٹھایا، دوسرے لاشے کو حسین نے اٹھایا، خیمے کے دروازے پہ پہنچا. ثانیہ زہرا سجدے شکر میں گر گئی، کہا خدایا تیرا شکر میری قربانی قبول ہوئی، میرے معبود چھوٹی سے قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر دے. جب اہل حرم کو شام سے رہائی ملی، شام کی عورتیں دیکھنے کے لیے آئی، دیکھا کوئی علی اکبر کا سر لے کے گریا کر رہی ہے، دیکھا رباب علی اکبر کا چھوٹا سا سر دامن رہ کے گریا کر رہی ہے، کوئی اپنے بھائی کا سر لے کے گریا کر رہی ہے. کونے میں دو سر نظر آئے، شام کی خواتین نے پوچھا، مگر ان دونوں جوان کی ماں زندہ نہیں ہے، کیا ان پر گریا کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ زینب کہنے لگی، اس کی ماں تو میں ہوں، مگر میں نے اپنے بھائی حسین پر قربان کر دیا.